الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا نبي الرحمة. تمام حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت، ذی وقار، محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم دین کورس کے چوتھے روز آپ کی شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں کے اجالے ہمارے من میں انڈھیل دے، ہماری روحوں کو حرارت اور پاکیزگی نصیب فرمائے. حضرت ابو بکر بن داسا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام ابو داود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 500,000 احادیث کو زبانی یاد کیا، پھر میں نے ان کا خلاصہ تیار کیا، تو میرے پاس بطور خلاصہ حضور علیہ السلام کے 4,000 فرامین، 4,000 احادیث بطور خلاصہ رہ گئیں. زہد و مناقب، فضائل اور قصص پر جو احادیث مشتمل تھیں، میں نے ان کو الگ کر دیا، اور جن احادیث سے احکام شرعیہ کا استنباط و استخراج ہوتا تھا، میں نے ان احادیث کو الگ کیا، تو میرے پاس رہ گئیں صرف 800 احادیث. ان 800 احادیث کا ایک اور خلاصہ میں نے تیار کیا، تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4 حدیثیں. امام ابو داود کہتے ہیں کہ یہ 4 احادیث دین کی بنیاد ہیں، دین کی جڑ ہیں. ابن صلاح نے ان احادیث کو مدار الاسلام لکھا ہے. یہ 4 حدیثیں کون سی ہیں جو حضور علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ ہیں، جوامع الکلم سے ہیں، اور یہ وہ احادیث ہیں جو کلمات کے اعتبار سے تھوڑے کلمات رکھتی ہیں، لیکن اس کے مفاہیم و مطالب اور اس کی تشریح و توضیحات کرنے بیٹھیں تو اس کے لیے ایک بہت سارا وقت درکار ہے. ان میں سے پہلی حدیث جو حضرت امام ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے 500,000 فرامین کے خلاصے کے طور پہ جمع کی ہے، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آقا کریم علیہ السلام کا فرمان نور، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ حدیث پاک ہماری زندگی کے اندر ایک نظم پیدا کرتی ہے، اور جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس سے قبل دیکھ لیں کہ اس میں نیت کی خرابی تو نہیں ہے. اسلام نے ہمیں خلوص کی طرف بلایا ہے، اور خلوص اگر عمل میں نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا. ریاکاری اس کی اتنی شدت کے ساتھ نفی کی گئی کہ اسلام میں ریا کو شرک کہا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لانے لگے تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا، معاذ تم یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ مجھے حضور کا ایک فرمان یاد آ گیا جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا. تو کہا، وہ کیا فرمان ہے حضور کا؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے حضور علیہ السلام سے مروی ایک حدیث سنائی. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معمولی سی ریا بھی شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عمل میں ریا پیدا ہو، خلوص نہ ہو، للہیت نہ ہو. اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے. اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کو ہی قبول کرتا ہے. اللہ کے ہاں ناخالص عمل قبول نہیں ہوتے. یہ ہمارے اسٹیجوں کے اوپر بڑی دیر سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ آؤ دربار نبی میں چلیں، کھوٹے سکے بھی وہاں پہ چلتے ہیں. یہ کسی شاعر کا اپنا مزاج ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے. حضور کے دربار میں کھوٹے سکے نہیں چلتے، وہاں خالص قبول کیا جاتا ہے. اور یہ 500,000 احادیث رسول کا خلاصہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حسن نیت پہ ہے. اس حدیث کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے. حضرت شیخ علی المدینی کہتے ہیں کہ اس کی بہترین سند وہ ہے جو حضرت یحییٰ بن سعید انصاری سے مروی ہے، اور حضرت یحییٰ بن سعید سے اس حدیث کو 1, 2, 10, 20, 50, 100 آدمیوں نے روایت نہیں کیا، 700 لوگوں نے روایت کیا ہے. اس قدر یہ حدیث شہرت کے مقام پہ فائز المرام ہے. اور آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ حدیث پہلے نہ سنی ہو، اتنی مشہور روایت ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے. دوسری حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقولو، آپ فرمایا کرتے تھے، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتق الشبہات استبرع لدینہ و عرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. حرام اور حلال کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں جس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں. یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ بالکل واضح ہیں. اور کچھ چیزوں کے بارے میں اشتباہ پایا جاتا ہے، زیادہ لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا، فمن اتق الشبہات، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لیا. اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. تو حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، درمیان میں کچھ امور ہیں جو مشتبہ ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے اس سے گریز کرنا چاہیے. ہمیں اگر کھانے میں شک پڑ جائے کہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی ہے جو صحت کے لیے مضر ہے، تو قیمتی کھانا بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، اس کو نہیں کھاتے. تو دین کے معاملے میں ہم کیوں جو ہے وہ احتیاط نہ برتیں؟ تو جو چیزیں واضح ہیں حلت کے اعتبار سے اور حرمت کے اعتبار سے وہ تو واضح ہیں، لیکن جو شبہ والی چیزیں ہیں ان سے بھی اہل ایمان اپنے دامن کو محفوظ رکھتے ہیں. تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے, کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے, اس کا اٹھنے والا ایک قدم با مقصد ہو, اس کی زبان سے جو گفتگو صادر ہو رہی ہے وہ با مقصد ہو, اس کا قول و عمل, اس کا طرز زندگی, اس کا انداز معاشرت با مقصد ہو, مقصدیت سے بھرپور زندگی اس کی گزرے, تو یہ کسی شخص کے اسلام کا حسن ہے, کسی شخص کے اسلام کا جمال ہے. آج ہم اپنا وقت جس طرح برباد کر رہے ہیں, فضول اور بیہودہ گفتگو میں جس طرح اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں, اور جس انداز کے ساتھ اپنے وقت کا مصرف ہم نے بنایا ہوا ہے, ہم اس حدیث کی روشنی میں غور کریں اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو, ایک ایک ساعت کو با مقصد بنائیں. چوتھی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لا یومن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, اتنی دیر تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ جذبات اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائیں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے, وہ اس کا خونی رشتے کا بھائی ہو یا اس کا دینی بھائی ہو, تو وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. انسان کے جذبوں کی کائنات جب تک کتنی پاکیزہ تر نہیں ہو جاتی اور اس کا باطن اتنا ستھرا جب تک نہیں ہو جاتا, تو اتنی دیر تک ایمان کا کمال وہ نہیں پا سکتا. ایمان ایک نفع بخش چیز کا نام ہے. ایمان خلق خدا کو رہنمائی اور خلق خدا کی خیرخواہی کا نام ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرے, تو وہ اپنے ایمان کو مکمل نہ سمجھے. ایمان کی تکمیل تب ہوگی کہ جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی پسند کرے. یہ وہ چار احادیث ہیں کہ جو مدار اسلام ہیں اور حضور علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ امام ابو داؤد نے جو ہے وہ تیار کیا ہے. ویسے حضور کا ایک ایک فرمان نور زندگی بدل دینے والا ہے اور من میں چراغاں کرنے والا ہے, لیکن پھولوں میں سے یہ نمایاں پھول چن کر کے ہمارے لیے حضرت امام ابو داؤد نے رکھے ہیں. چار چیزیں اور سماعت کیجئے. حضرت ابو سالبہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں, قالا کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ عز و جل فرد فرائد فلا تدیعوها, اللہ تعالی جل شانہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے تو کبھی بھی ان کو ضائع نہ کریں. جب رب نے فرض قرار دے دیا تو پھر اس کو ضائع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک متی اور مومن سے متصور ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں کو, ان فرائض کو ضائع کر دے جن کے ادا کرنے کا رب نے حکم دیا ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے تو ان کو ضائع مت کرو. دوسری بات, وحد حدودن فلا تعتدوها, اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی حد بندی کی ہے تو اللہ کی حدوں کو تجاوز نہ کرو, اس کی حدوں کا لحاظ رکھو. تیسری چیز, وحرم اشیاء فلا تنتهکوها, اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, ان کے قریب بھی نہ جاؤ, ان کے نیڑے نہ جاؤ اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. تین چیزیں. چوتھی چیز, وسکت عن اشیاء رحمت لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها, اور کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاموشی اختیار کی ہے. رحمت لکم, صرف تمہارے اوپر رحمت کرتے ہوئے, غیر نسیان, اللہ بھولا نہیں, کہ بھول کے ان چیزوں کو بیان کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا, یاد نہیں رہی, ایسا نہیں ہے. جانتے بوجھتے ہوئے صرف اپنی رحمت کی وجہ سے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاموشی اختیار کی ہے. فلا تبحثوا عنہا, تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو. تو یہ چار چیزیں خلاصے کے طور پہ اتنی خوبصورت ہیں کہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین ڈھب اور ایک بہترین سلیقہ ہے. حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے, روایت تو طویل ہے لیکن اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, انما الدنیا لأربعات نفرن, دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے. پہلا بندہ, عبدن رزقہ اللہ مالا و علما فہو یتقی فیہ ربہ و یصل رحمہ و یعمل للہ فیہ بحقہ فہذا بافضل المنازل. پہلا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا علم بھی دیا, دونوں چیزیں اس بندے کو عطا کر دی گئیں. فہو یتقی فیہ ربہ, تو وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے. وہ یصل رحمہ, اور صلہ رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اجزاء و اقربا کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے. وہ یعمل للہ فیہ بحق ہی, اور اس علم میں اور اس مال میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جو حق ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے. فہذا بافضل المنازل, قدر و منزلت کے لحاظ سے یہ کائنات میں افضل ترین شخص ہے کہ جس کو علم بھی دیا گیا مال بھی دیا گیا, تو وہ اپنے مال کو اللہ سے ڈر کر کے صلہ رحمی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے, کسی کا حق غصب نہیں کرتا. تو ان چار لوگوں میں سے یہ شخص جو ہے وہ انتہائی افضل مرتبے پہ فائز المرام ہے. دوسرا شخص, وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا, دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن اس کو مال نہیں دیا, مال سے محرومی ہے. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ, اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے. یقولو, وہ کہتا ہے, لو ان لی مالن لعملتو بعمل فلان, اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں بندے کی طرح خرچ کرتا. جو مال اور علم جس کو دونوں دیے گئے ہیں, تو جس طرح راہ خدا میں وہ خرچ کرتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ کا حق ادا کرتا ہے, یہ جس کو صرف علم دیا گیا مال نہیں دیا گیا, تو یہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا, میں اس کو اچھے مقاصد میں استعمال کرتا, میں دینی ادارے کی تعمیر کرتا, میں مساجد کی تعمیر کرتا. اس کے دل میں جذبات ہیں, امٹتے ہیں, وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس طرح اس کو خرچ کرتا. لیکن یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا, صدق کی نیت سے کہہ رہے, اگر اس کے پاس ہوتا تو ایسا ہی کرتا. فاجرہما سواؤں, پہلا شخص جس نے مال خرچ کیا اور یہ شخص جو نیت کر رہا ہے اگر ہوتا تو ایسا, دونوں اجر میں برابر ہیں. گو اس نے خرچ کیا نہیں ہے لیکن اجر میں اس کو بھی اس بندے جیسا ہی صلہ عطا کیا جائے گا جس نے عملاً خرچ کیا ہے. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا, تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا. وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا, اور رزق علم نہیں دیا, علم کا رزق اس کے پاس نہیں تھا, مال ہی مال تھا. وَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے مال میں گڑبڑ کرتا ہے. لا یتقی فیہ ربہ, اور اپنے رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے. ولا یصل فیہ رحمہ, اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا. ولا یعمل فیہ بحق, اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا نہیں کرتا. فہذا بأخبث المنازل, یہ سب سے خبیث ترین شخص ہے, یہ برا ترین شخص ہے. چوتھا شخص, وعبدن لم یرزقہ مالا ولا علما, جسے مال بھی نہیں دیا گیا علم بھی نہیں دیا گیا. وہو یقولو, اور وہ کہتا ہے, لو ان لی مالا لعملتو فیہ بعمل فلان فہو نیتہ ووزرہما سواؤن, وہ کہتا ہے اگر میرے پاس فلاں شخص کی طرح مال ہوتا, یہ تیسرا شخص جس کے پاس مال ہے علم نہیں ہے اور وہ فضول خرچیوں میں اللو تللو میں اڑاتا ہے, عیش و عشرت کرتا ہے, شراب نوشی کرتا ہے,
بے حیائی اوریانی فحاشی کو فروغ دیتا ہے، معاشرے کے اندر غلاظت اور گندگیوں کو پھیلاتا ہے، اس امیر کی طرح اس شخص کا دل چاہا کہ اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو فلاں بندہ دولت سے عیش و عشرت کر رہا ہے تو میں بھی اس دولت سے عیش و عشرت کرتا، لیکن اس کے پاس دولت نہیں تھی، علم بھی نہیں تھا، جو اس نے چاہا وہ کر بھی نہیں سکا۔ وَوِزْرُهُ مَا سَوَاءٌ، وہ جو خبیث ترین منزل میں ہے یہ شخص بھی گناہ میں اس کے برابر ہی ہے، عیش بھی نہیں کی ہے اور اس کے برے درجے پر بھی پہنچ گیا اس نیت کے ساتھ کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی جو ہے وہ اس کی طرح اپنی زندگی گزارتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں دو خوش نصیب ہیں اور دو بد نصیب ہیں۔ آئیے ایک اور حضور کا فرمان سنیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عمر نے بھی اس کو روایت کیا، اربعن اذا کنا فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، حضور نے فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں اگر تیرے پاس وہ ہیں تو دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں ہے تو پریشانی نہیں ہے، اگر چار چیزوں کا سرمایہ تیرے پاس ہے پھر دنیا کی کوئی چیز بھی تیرے پاس نہیں ہے، فلا علیک، تو تجھے کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ چار چیزوں کو تجھے عطا کر دیا گیا، یہ چار چیزیں تجھے ودیعت کر دی گئی، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی لیکن یہ چار چیزیں، وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ صدق الحدیث، بات کی سچائی، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہیں بول سکتا، حالات ایسے ہیں، دل کی حالت ایسی ہے، طبیعت ایسی ہے، کچھ لوگوں کے لیے سچ بولنا مشکل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی ایسے اوکھے ویلے پھنس بھی جائیں تو پھر بھی سچ کے دامن کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہجرت کی شب ہے، حضرت صدیق اکبر حضور کو لے کر کے جا رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی گرفتاری پر ابو جہل نے جو انعام رکھا تھا وہ بہت بڑا تھا، 100 سرخ اونٹ اور 200 اوقیہ چاندی اور بہت کچھ انعام اور اکرام اور تکریمات رکھی تھیں۔ اب ایک شخص جو حضور کو جانتا نہیں تھا، حضرت ابو بکر سے بھی شناسا نہیں تھا، تو پورا عرب ڈھونڈنے نکل پڑا تھا حضور کو، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا اور حضور بھی ساتھ تھے، اس کو شک پڑا کہ جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ یہی نہ ہو، تو حضرت ابو بکر کو پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ اب اگر حضرت ابو بکر کہیں کہ یہ حضور ہیں اور آقا کریم کا بتاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو پھر ابو بکر کی زبان پہ تو سوائے سچ کے کبھی کچھ آیا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر اس مشکل وقت میں پھنس گئے، ایک طرف محبوب علیہ السلام کی ذات ہے اور دوسری طرف صداقت کا امتحان ہے۔ عرب میں جب قافلے چلتے تھے تو لوگ ان کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور اگر کسی کو تنے تنہا سفر کرنا پڑتا تو چونکہ جس طرح آج کل سڑکیں ہیں اس دور میں سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، تو جنگلوں کے راستے تھے، صحرائی اور پہاڑی راستے تھے، تو کچھ لوگ ان راستوں کے شناور ہوتے تھے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے مزدوری پہ اور یا جو ہے وہ مدد کے طور پہ ساتھ لے کر کے ان کی مدد سے وہ سفر کیا کرتے تھے، اور ان کو عربی میں ہادی کہتے تھے، گائیڈ جن کے ذریعے سے سفر کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اس شخص نے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہوئے اور پھر فوراً کہا، ھذا ھادی یھدینی الی صراط المستقیم، یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو وہ سمجھا کہ یہ کوئی گائیڈ ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر بتا رہے تھے میرے دل و جان کا ہادی اور مرشد یہی تو ہے نا، تو سچ بھی بولا اور جو ہے وہ جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ تو کچھ لوگ سچ بولنا چاہیں تو نہیں بول سکتے اور کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں تو نہیں بول سکتے، اگر اللہ کسی کو یہ شان دے دے کہ اس کی زبان پہ سچ ہی آتا ہو تو اس کو دنیا کی کوئی اور شے نہ بھی ملے تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ پہلی چیز جو حضور نے فرمائی سنیے، صدق الحدیث، اس کو جو ہے وہ سچ بولنے کی عادت ہو۔ سچ بولنا کبھی کبھی بڑا اوکھا بھی بن جاتا ہے، وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، سچ آنکھیں پامبڑ مچ دے نے، جب بندہ سچ کہے تو مشکلات تو پیدا ہوتی ہیں، اور آج کے اس دور میں جھوٹ کو فن جانا جاتا ہے، لیکن جو حق کی راہوں کے مسافر ہوں ان کو جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ان کی زبان سے سوائے سچ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور اللہ کے فرشتے ایک ایک میل اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. تو سچ ہی مومن کا مزاج ہے اور مومن کی زندگی ہے. تو جس کو یہ چار چیزیں مل گئی ان میں سے پہلی چیز سچ, دوسری چیز وحفظ الامانہ امانت کی حفاظت, وہ امانت مال کی صورت میں ہو, وہ قومی ملکی شخصی راز کی صورت میں ہو, جو اللہ کے بندے ہیں وہ امانت میں کبھی بھی خیانت نہیں کیا کرتے. یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اگر کسی شخص کو نصیب ہو گئے, ورنہ پیسے دیکھ کر کے تو بڑوں بڑوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. آج کل تو خیر لوگ چائے کے پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں, آج کل تو جو ہے وہ چند ٹگوں پہ ایمان فروخت کیا جا رہا ہے. حضور نے اس دور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لا یبک من الاسلام الا اسمہ ولا یبک من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا. اور پھر فرمایا تھا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا یبیع الرجل دینہ بعظم من الدنیا, دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے لوگ ایمان بیچا کریں گے. تو یہ آج دور آیا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اگر جھوٹ نہ بولوں, اگر جھوٹی قسم نہ اٹھاؤں تو جو ہے وہ میرا سامان ہی نہیں بکتا. واقعی تیرا سامان نہیں بکتا چونکہ تیرا مقصوم حرام لکھ دیا گیا ہے. اگر تو سچ بولنے کی عادت اختیار کر لیتا تو اللہ سچائی میں وہ برکت رکھی ہے جو کسی اور شے میں نہیں رکھی ہوئی ہے. اس لیے ہر لمحہ ہر ساتھ امانت کے اندر خیانت سے بچنے کا ذہن ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. تیسری چیز وہ حسن الخلق اور حسن خلق, اچھا خلق اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی اور برتاؤ کا اچھا طریقہ. ہم نے خلق کا مفہوم صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی کو ہنس کے ملنا یہ اچھا خلق ہے. یہ خلق میں شامل ضرور ہے لیکن صرف ہنس کے ملنا اور پھر جڑیں کاٹتے رہنا, خیانت کرنا اور پشت کے پیچھے جو ہے وہ غیبت کرنا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا, یہ منافی ہیں ساری چیزیں حسن خلق کی. حسن خلق کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر طرح سے ایک اچھا اخلاق اور اچھی عادات کا حامل ہو. صرف مسکرا کے مل لینا اور باقی اپنے لچھدار انداز وہی رکھنا یہ حسن خلق کے زمرے میں نہیں آئے گا. یہ حسن خلق کا ایک رکن تو ہو سکتا ہے لیکن مکمل حسن خلق یہ نہیں ہے. چوتھی چیز وعفت و مطعمن اور لقمے کی پاکیزگی, رزق پاک ہو. رزق کی پاکیزگی اللہ کے قرب کا سبب ہے, باطن کی روشنی اور اجالوں کا ذریعہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ میں پہنچا ہے, یمد و یدہ ہے اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کے لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے. اللہ کا گھر سامنے ہے اور ہاتھ اس نے لمبے اشاسا اغبرا, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, چہرے پہ گرد پڑی ہوئی ہے لمبے سفر کی وجہ سے, حالت فقیرانہ بنی ہوئی ہے, ہاتھ بھی لمبے ہیں اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. وہ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام و غذی بالحرام, لیکن جو کھایا ہے وہ حرام کا, جو پیا وہ حرام کا, جو لباس پہنا وہ حرام کا, جو غذا دی گئی ہے اس کو وہ حرام کی. فانا یستجاب لذلک, حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. سفر کی حالت بھی ہے, لمبا سفر بھی کاٹا ہے, دکھ مصیبت بھی سہی ہے, کعبۃ اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی. اگر لوگوں کا حق مار کے غصب کر کے عمرہ کرنے چلے جائیں, حج کرنے چلے جائیں تو تمہاری عبادتیں منہ پہ ماری جائیں گی. یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا کہ لقمہ پاک ہونا چاہیے. جس کا لقمہ پاک نہیں ہوتا اس کی اپنی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کے حق میں نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو یہ پہلی شرط ہے زندگی کے اندر قبولیت دعا کی. تو یہ چار چیزیں حضور نے فرمایا جس کو مل گئیں, کون کون سی؟ ایک بات میں سچائی, دوسرا امانت میں حفاظت, تیسرا حسن خلق اور چوتھا رزق کی پاکیزگی. اس کے علاوہ اس کو دنیا کی کوئی بھی شے نہیں ملی تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں نہیں ہیں, باقی کائنات کی ہر شے اس کے پاس ہے, تو وہ کوڑی مول نہیں اس کا، اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہے، اب بد نصیب لوگوں کا مقسوم دیکھیے کیا ہے۔ اربعن من کنا فیہ کانا منافقاً خالصا، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم دونوں نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس کو روایت کیا، حدیث صحیح ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر چار چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہے، منافقاً خالصاً، وہ خالص منافق ہے۔ یہاں تو یہ لفظ ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے بین صلی و ساما، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے، لیکن بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، یہاں اتنے لفظ بیان فرمائے گئے ہیں، اربعن من کنا فیہ کانا منافقاً خالصا، جس شخص کے اندر یہ چار چیزیں ہیں وہ خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلت منہن کانت فیہ خصلت من النفاق حتی یدعہا، اور جس کے اندر ان چار خصلتوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس میں منافقت کی یہ خصلت، ایک عادت پائی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو دور کر دے، جب تک وہ دور نہ کرے گا اتنی دیر تک جو ہے وہ خصلت اس کے اندر جو ہے وہ منافقت کا سبب رہے گی۔ پہلی چیز، اذا حدث کذب، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے۔ آج میں اور آپ اپنے معاشرے کی ترتیب دیکھ لیں، جھوٹ ایک فن عظیم بن کے رہ گیا ہے، اور یہ علامت میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو ہے وہ بتائی ہے خالص منافق کی، کہ منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ پھر عرض کی کہ حضور مومن بخیل ہوتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ پھر عرض کی گئی کہ حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ ہوتا سچا ہی ہے، تو یہ مومن کی شان ہے۔ اور منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور دوسری منافق خالص کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پھر پورا نہیں کرتا۔ آج کل تو جس سے وعدہ کریں لوگ کہتے ہیں اللہ کرے وہ ماری جائے، جس کو پیسے دینے ہو کہتے ہیں کہ وہ تو کسی ایکسیڈنٹ کسی حادثے میں بہت ہو جائے، مجھے دینے ہی نہ پڑے۔ آج کل تو حالات اس سے بھی آگے جا رہے ہیں، تو یہ منافقانہ روش ہے کہ وعدہ کیا جائے پھر اس کو پورا نہ کیا جائے۔ تیسری بات، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کوئی عہد کرتا ہے تو پھر وہ پورا نہیں کرتا، عہد کی پاسبانی نہیں کرتا، غداری کر جاتا ہے۔ جو عہد کیے ہوئے ہوں ان کو ہر صورت میں قائم رکھنا پڑتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے، یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی جانب آ رہے تھے، راستے کے اندر کافروں نے انہیں پکڑ لیا اور اس شرط پہ چھوڑا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کے ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، عہد ہو گیا۔ جب پہنچے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پہ تشریف فرما تھے، اور یہ بھی بدر کے موقع پہ اپنے آقا و مولا سے جا کے ملے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے فرزند ارجمند رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمیں کافروں نے راستے میں پکڑ لیا تھا اور ہمارا ان سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک ایک بندے کی بدر میں ضرورت تھی، اور کافر 950 تھے اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی، اور ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو حضور نے واپس کسی کام کے لیے مدینۃ المنورہ میں بھیجا تھا، حضرت عثمان تھے، حضرت ابو لبابہ یا دیگر صحابی۔ تو ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، اور دو بندے مل گئے، بہت غنیمت تھی، اور معاہدہ کافروں کے ساتھ ہوا تھا، مومنوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے لیکن تم لڑ نہیں سکو گے۔ معاہدے کی پاسبانی کا درس عین جنگ کی حالت کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دیا، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے انتظار میں یہاں کھڑا ہوں، وہ جا کے بھول گیا، اور حضور علیہ السلام 3 دن تک اس کے انتظار کے لیے وہیں کھڑے رہے، صرف قضاء حاجت اور نماز کے لیے جاتے، پھر آ کے وہیں کھڑے ہو جاتے، اور 3 دن کے بعد جب وہ شخص اس کو اچانک یاد آیا تو وہ پلٹا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا تو شرمندہ تھا. حضور علیہ السلام نے صرف اتنا جملہ کہا، صاحب تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا. تو یہ ہے ایک نبی کی زندگی کا رنگ. اور منافق جب بھی وعدہ کرتا تو پورا نہیں کرتا، جب عہد کرتا ہے تو عہد توڑ دیتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے. الجھاؤ، اختلاف رائے، یہ زندگی میں اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب کسی سے الجھاؤ پیدا ہو جائے، کسی سے لڑائی پیدا ہو جائے، تو اس لڑائی میں جو ہے وہ گالی گلوچ کرنا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ناراضگی اختیار کر لی جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے. اور وہ بھی 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا حکم نہیں ہے. 3 دن کے بعد فرمایا گیا کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں کی طرف سے فرق ہے، باپ کی طرف سے سکے ہیں. آپس میں کوئی الجھاؤ ہو گیا، شکر رنجی ہو گئی، 3 دن گزر گئے. حضرت محمد بن حنفیہ نے سوچا کہ امام حسین میرے بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، پھر رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، تو اگر ناراضگی ہوگی ہے تو میں جا کے صلح میں پہل کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں. گھر سے چلے، راستے میں حضور کا یہ فرمان آیا کہ جو دو مومن آپس میں الجھ پڑیں، جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا. یہ حدیث یاد آئی تو واپس پلٹ آئے اور گھر میں آ کے کاغذ کے ٹکڑے پہ ان کو خط لکھا اور قاصد کے ہاتھ بھیجا کہ میرے بھائی، میں تجھے منانے کے لیے گھر سے چلا تھا، راستے میں حضور کا یہ فرمان یاد آ گیا، میں تو گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جنت میں جاؤں، تو اس لیے آپ مجھ کو آ کے منا لے، میں ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہوں. تو حضرت امام حسین آئے اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو راضی کر لیا. تو ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے. 40 فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن. حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے امر میں سے ہیں، میری امت میں وہ موجود رہیں گی. موجود رہیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور اسلام ان کو ناپسند کرتا ہے. لیکن جس طرح بہت ساری بری خصلتیں قوموں کے اندر موجود رہتی ہیں، تو یہ خصلت جو ہے وہ قوم کے اندر موجود رہے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ اس کا شکار ہوں گے، یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان خصلات بد میں مبتلا رہیں گے، جبکہ متقی اور پرہیزگار اپنا دامن ان سے بچائیں گے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان خصلتوں کے اندر مبتلا رہیں گے. پہلی خصلت، الفخر فی الاحساب، حسب پہ، اپنی خاندانی وجاہت اور پس منظر پہ اترانا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوتا ہوں، میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے. یہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ معاشرے کا کثیر طبقہ اپنے حسب پہ اتراتا رہا ہے، اور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا. لیکن جو متقی اور اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس بات پہ جو ہے وہ کبھی بھی اتراتے نہیں ہیں. دوسری بات، وَتَّانُوا فِي الْأَنْصَابِ، کسی کے نسب میں تان زنی کرنا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تیرا فلاں برادری سے تعلق ہے. یہ تان زنی نسب میں یہ انتہائی مکروہ اور برا کام ہے، لیکن بہرحال اس امت کے بہت سارے لوگ اس فعل بد کا ارتکاب کرتے رہیں گے. والاستسقاء بالنجوم، اور استسقاء بالنجوم یعنی ستاروں کے معاملے، یہ امت کے اندر ہر دور کے اندر جو ہے وہ موجود رہے ہیں. والنیاحت، اور چوتھی چیز، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے سرحانے عورتوں کا بین کرنا. تو یہ بین کا سلسلہ یہ انتہائی جو ہے وہ مکروہ ہے اور شریعت نے ناپسند کیا، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا، لیسا منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعا الجاہلیہ. یہ صحیح بخاری کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا گریبان پھاڑا، منہ پر تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ چیزیں امت کے اندر ایک کثیر طبقے میں بہرحال موجود رہیں گے. 40 من کن فیہ حرمہ اللہ تعالی علی النار، 4 چیزیں اللہ اکبر جس شخص میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آتش سے محفوظ رکھے گا. وَأَصَمَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرے گا. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ مَن مَلَكَ نَفْسَهُ، جس نے اپنے آپ کی حفاظت کی، اپنے آپ کو قابو میں رکھا. ہی نہ یرغب جب کسی چیز کی طرف رغبت ہو, وہی نہ یرہب اور جب کسی چیز سے ڈر ہو. اس نے پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا. وہی نہ یشتہی اور جب سخت بھوک لگی تو اس وقت بھی اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا. وہی نہ یغدب اور جب وہ غصے میں آیا تو غصے میں بھی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, اپنے آپ پہ قابو رکھا. جو ان چار مواقع پر اپنے اوپر قابو رکھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ جل شانہ شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور آتش دوزخ سے بھی اس کو محفوظ فرمائے گا. اور ایک حدیث میں فرمایا, وأربع من كن فيه نشر الله تعالى عليه رحمته وأدخله الجنة. چار چیزیں جس شخص میں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس کے اوپر پھیلا دے گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. من آوى مسکینا, جس نے کسی مسکین کو ٹھکانا دیا. ورحم الضعیف, اور کمزور پہ رحم کیا. ورفق بالمملوک, اور اپنے غلام پہ ملازم پہ نرمی کی. وانفق علی الوالدین, اور والدین پر مال خرچ کیا. تو یہ چار خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خاص کرم نوازیاں نصیب فرمائے گا. اربع من اوتی ہن, چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو عطا کر دی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی. پہلی چیز, لسان ذاکر, ذکر کرنے والی جس کو زبان مل گئی. وقلب شاکر, اور شکر کرنے والا جس کو دل نصیب ہو گیا. وبدن علی البلاء صابر, اور مشکلات اور مصائب پر جس کو بدن صبر کرنے والا نصیب ہو گیا. وزوجت لا تبغیہ خونا فی نفسہا ولا مالہ, اور ایسی عورت مل گئی کہ جو اس خاوند کے مال میں اور اپنی جان کے اندر خیانت نہیں کرتی ہے. تو جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کی بھی بھلائی مل گئی اور آخرت کی بھی بھلائی مل گئی. اربعون من سنن المرسلین, چار چیزیں نبیوں کی سنت ہیں, صرف ایک نبی کی نہیں, میرے اور آپ کے آقا و مولا اور حضور سے قبل جتنے نبی ہوئے ہیں سب نبیوں کی یہ سنت ہے. وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ الحیا, پہلی چیز حیا, یہ سنت انبیاء ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا من الازرا, حدیث میں آتا ہے کہ حضور کمواری لڑکی سے جو پردے میں سمٹی ہو اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. تو حیا نبیوں کی سنت ہے. دوسری چیز, والتعطر, خوشبو لگانا, یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. والنکاح, اور نکاح کرنا, یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. وَالسِّواک, اور مسواک کرنا, یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت. اربع من سعادت المرء, چار چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی خوش بختی سے ہیں, کسی کو مل گئیں تو کوئی شخص سعادت مند ہے کہ اس کو یہ نصیب ہو گئی. وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ ان تکونا زوجتہ صالحہ, کہ کسی شخص کی بیوی نیکوکار ہو, صالحہ ہو, پارسا ہو, پرہیزگار ہو, تہجد گزار ہو, شب زندہ دار ہو. عورت بیوی پارسا ہو جائے تو یہ کسی شخص کی خوش نصیبی ہے. وہ اولاد ہو ابرارن, اور اولاد نیکوکار ہو, اولاد جو ہے وہ صالح ہو. وہ خلطاء ہو صالحین, اور دوست اس کے نیک ہوں, اس کے دوست جو ہیں وہ بھی نیک ہوں. اور چوتھی چیز, وَن یکونا رزقہ فی بلدہ, اس کا رزق اس کے اپنے ملک میں رکھ دیا گیا ہو, بیرون ملک نہیں بلکہ اس کی قسمت کا جو رزق ہے اس کے اپنے ہی ملک میں رکھ دیا, اپنے ہی شہر میں رکھ دیا, تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے. اس عنوان کے ساتھ آخری حدیث سنیں. اربع من الشقائے, اور چار چیزیں بدبختی سے ہیں, شقا سے ہیں, شقاوت سے ہیں. پہلی چیز, جمود العین, آنکھ کا جامد ہونا, سنگ دلی کے آنکھ سے کبھی آنسو ہی نہ ٹپکیں. چوتھی صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی, حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی, ان کی ایک کتاب ہے معرکت العرا تصنیف حلیہ شریف, اس کا ایک جملہ مجھے اب یہاں یاد آیا. آپ فرماتے ہیں, لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ, اس آنکھ میں بلائی ہی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خوف خدا کی وجہ سے رویا اور اس کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی تو تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا مالک یا اس کو جنت عطا کر دے یا مجھے نکال لے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بال تو نہیں نکالے گا لیکن اس شخص کو جنت عطا فرما دے گا. تو رونا یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بہت تھوڑا ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو. تو رونے کا حکم دیا ہے میرے رب نے. حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے اس حدیث کو بیان کیا، حضور نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ان کے ایک مرید نے پوچھا حضرت رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو کہ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہیں رونا نہیں آتا. میرے والد بزرگوار ایک بڑی خوبصورت کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ وہ سخاوت بڑی کیا کرتا تھا، اور ویسے بھی اہل اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ ان کا چولہا گرم ہی رہتا ہے. بابا بلے شاہ نے کہا نا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تے تتا ہووے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلہ. تو فقیر کا مزاج یہ ہے کہ اس کا چولہا گرم ہی رہے. تو جو بھی آتا اس کو کچھ نہ کچھ پیش کرتے، حتیٰ کہ مقروض ہو گئے، حتیٰ کہ وقت آخر آن پہنچا. لوگوں نے کہا کہ اب تو بابا جی جا رہے تو اپنا قرض ہی جا کے لے آئیں، سارے قرض گاہ اکٹھے ہو کے آ گئے اور کہنے لگے بابا جی ہمیں قرضہ جو ہے وہ لٹاؤ. بابا جی کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس وقت میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد بازار سے ایک بچہ کوئی چیز بیچتا ہوا گزرا، اس نے آواز لگائی تو بابا جی نے کہا اس کو بلاؤ. بلایا گیا، کہا یہ میرے مہمان، ان کو دے دو تو بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے. اس نے شکر کیا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کر کے یہ سودا بیچنا تھا، میرا ایک جگہ ہی فروخت ہو گیا. تو اس نے وہ سارا کا سارا سودا جو ہے وہ ان لوگوں میں بانٹ دیا اور کہا کہ اتنا بل میرا بنتا ہے. بابا جی نے کہا بیٹھ جو، بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر اٹھ کے کہا بابا جی پیسے. بابا جی نے کہا یہ سارے لینے والے بیٹھے، جب ان کو دیں گے تجھے بھی دے دیں گے. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں تو اپنی بیوہ ماں کا یتیم بچہ ہوں اور میرے گھر کا چولہا اس وسیلے سے چلتا ہے تو میں تو صبر نہیں کر سکتا. وہ اٹھ کے اس نے رونا شروع کر دیا. اچھا وہ رویا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. بابا جی کا کوئی ملنے والا تھا، وہ تجوری بھر کر کے پیسوں کی بابا جی کی خدمت میں نظر دینے کے لیے حاضر ہوا. بابا جی نے جتنے بھی قرض خواہ تھے سب کا قرضہ دے دیا، اس بچے کو بھی دے دیا. بچہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اتنی دیر سے ہم بھی بیٹھے تھے تو کوئی نذرانہ دینے کے لیے نہیں آیا، اس بچے نے جو ہے وہ ابھی ایک بار کہا تو اتنی جلدی انتظام ہو گیا. بابا جی اس حکمت کی سمجھ نہیں آئی. تو بابا جی فرمانے لگے تم بیٹھے تو تھے لیکن تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک رونے والا آیا باقی کے بھی کام بن گئے. تو جو اس آنکھ میں بھلائی نہیں ہے جو خشیت الٰہی میں روتی نہیں ہے. وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، اور دل کی قساوت، دل کا سخت ہو جانا، یہ کسی شخص کی بدبختی ہے کہ وہ سخت دل ہو جائے. اللہ سے دعا مانگا کرو سینے میں دھڑکنے والا دل دل ہی رہے، پتھر نہ کہیں ہو جائے. والحرص، اور تیسری چیز شقاوت ہے، بدبختی ہے، حرص، لالچ. لالچ بے وقار کر کے رکھ دیتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو. اس حرص نے، اس لالچ نے بڑے بڑے لوگوں کے تقوی چھین لیے، ان کے علم کا روب خاک میں ملا کے رکھ دیا اور ان کی ساری توانائیاں اور صلاحیتوں کو زائل کر کے رکھ دیا. اللہ ہم سب کی حرص سے حفاظت فرمائے، کیونکہ حرص ایسا مرض ہے جب لگ جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں. رومی علیہ رحمہ جو مرشد اقبال ہیں ان کا لہجہ دیکھیے، کوزائے چشمے حریساں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد. فرماتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، صدف جب تک قناعت نہیں کرتا تو اس کے دامن میں موتی نہیں آتے. تو قناعت جوہر ہے جو بندہ مومن کا نور ہے، اور حرص ایک بہت بڑی بیماری ہے. اور آخری بات جو شقاوت سے ہے وہ طول العمل، لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جانا. مومن کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تو اپنی زندگی کو مختصر سمجھ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کے مجھے کہا کن فی الدنیا کاننا کا غریب او کا عابر سبیل، دنیا میں یوں رہا کرو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر لمبی امیدیں لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے. یہ چیز انسان کو فکر مندی دیتی ہے، آخرت کی تیاری کی طرف بلاتی ہے، اور لمبی امیدیں انسان کے باطن کے اندر اجاڑ پن پیدا کر دیتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان نور نور باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں.